جمل قوم يستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب والدم بالفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
صحابی رسول
علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی وہ صحابی رسول اپنے زمانے میں بھی اب ان عبادتوں کو کر کر اپنے درجات کو بلند کرتے تھے. اب وہ جتنے باقی رہے وہ ایک الگ بحث, جتنے باقی رہ سکے جتنے باقی نہ رہے, لیکن اگر ہم بھی آئیں ان کے ذکروں میں تو ہم دیکھ تو نہیں سکتے. تو وہاں سے ہمارے لیے کہا ذکر علیہ عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. جب تم آئے ہو تو آپ اس عبادت کو کر کے جب جاؤ گے تو تم وہ نہ رہو جو آئے تھے, تمہارے ایمان کے شناخت میں بلندی آنی چاہیے. ایمان کے شناخت میں فرق کیا رہ جائے گا دنیا کی محفلوں میں اور ہماری محفلوں میں؟ یعنی ہماری محفل میں یہی تو فرق ہے کہ جب کوئی یہاں سے جاتا ہے تو اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے. اور یہی ہے کہ ہم ان معرفتوں کو اپنی آنے والی نسلوں میں ٹرانسفارم کریں, نہ کریں. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مسلموں کے قبلہ آپس میں, ہر وقت جو ہے وہ خیبر خندق کا ذکر ہوتا ہے, تو اب کچھ اور تو کیسے ہم خیبر خندق کو چھوڑ دیں؟ اسلام بغیر خیبر خندق کے پورا نہیں ہو رہا. اگر آپ دوسری بات یہ کہ بھائی آپ کو پتا ہے نا, ابھی آنے والی نسل ہے, اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے خیبر کے واقعات خندق کے واقعات تو اس کو کیا پتا چلے گا کون ہے؟ یہ تو ہلکی ہلکی آج کل دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے, تو یہ نہ ہو پھر اس کے ذہن میں خدشے ہوں. تمہارا ہر چیز ذکر اپنی جگہ پر ہے, مگر وہی علی کہ جو دن میں اپنی تلوار سے اسلام کو پھیلاتا ہے, یہ وہی علی ہے جو رات کی تاریکی میں ہزار تکبیروں کو بلند کرتا ہے. وہی علی ہے. اگر علی کے ماننے والے ہیں تو پھر کم از کم علی کے ماننے والے 1% تو ہوں. علی اگر کوئی چیز انجام دے رہے ہیں تو ہم اگر سب نہیں کر سکتے تو 1% تو کر سکتے ہیں. تو ہزار تکبیریں جو بلند کرتا ہو تو کم از کم اس کے ماننے والے رات کی تنہائی میں 1% یعنی 10 تکبیریں تو بلند کریں. 10 تکبیریں تو پھر کہاں سے آپ ملائیں گے کہ جی میں ماننے والا ہوں؟ بھئی ماننے والا جو ہوتا ہے وہ کچھ اپنے کردار پر اثر ڈالتا ہے. کہیں وہ کہے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو شب کی تاریکی میں قرآن سورہ آل عمران کی آخری 5 آیتوں کو اس طرح دہراتا تھا جیسے کوئی خدا کے عشق میں ایسا ہے کہ جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. روایات اصحاب سے یہی نقل ہوتی ہیں کہ اس طرح مولائے کائنات جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے. تو آج ہم جس خاتون کا ذکر کرتے ہیں اس کے لیے ان کی عبادت کو اسی طرح بیان کیا گیا. یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ میں خواتین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے, کہ وہ خاتون جب خدا کی بارگاہ میں اپنے محراب پر کھڑی ہوتی تھی تو اتنا قیام کرتی تھی کہ پاؤں میں فہم آ جاتا. خود میں نے تو پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا, یہ امام حسن مصطفیٰ صلوات اللہ ان سے لیتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں. خود رسول خدا فرماتے ہیں عبادت کرتے وقت جب کی فاطمہ کھڑی ہوتی ہے عبادت میں تو خدا کی بارگاہ میں خدا کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے. ہاں سیتا نے ہمیں کیونکہ یہ چیزیں پتہ ہی نہیں, بند کیسے کرتے ہیں کیسے خوف آئے گا؟ لیکن جب آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ کس کے سامنے حاضر ہیں اور ان کو معرفت نہ ہو اگر خدا کی تو پھر کس کو معرفت ہو؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چوتھے امام کو نماز میں کھڑے ہیں, ابا ہٹ گئی سرک گئی. میں نماز کے بعد بولا مولا نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی تھی, آپ نے اپنی ابا کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے تو نہیں جانتا میں کس کے سامنے حاضر ہوں, میں کس کے سامنے حاضر ہوں اور میں کس طرح اس کے سامنے حاضر ہوں؟ کیا میں ویسی ہوں؟ وہ بولے جی مولا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, مولا تھے وہ تو مولا جیسے نہیں ہو سکتے, مولا کے اصحاب جیسے, اصحابوں کے اصحاب جیسے, ان کے نوکروں جیسے, ان کے علماء جیسے, ان کے جو علماء ان کے اصحاب کی قوم کی خاک ہے. آیت اللہ مخلوق کی سہانی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. آپ دیکھیں کہ یہ ان کے دروں کے غلام ہیں, یہ سارے کس طرح؟ خدام میں عرب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتا ہے ان کا جو مقصد ہے وہ مولا کے حرم کے صحن کے اندر ہے، سینے اور پلر کے بالکل نیچے ہے، جو لوگ جاتے رہتے ہو نہیں جاتے ہو انشاءاللہ جلد سے جلد توفیق ہو زیارت کی۔ ان کو دفنایا گیا کئی عرصے پہلے، کئی سال پہلے، مگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انہیں دفنایا جائے تو 30 فٹ نیچے دفنایا جائے، دل کھود کے دفنایا جائے، وہ وصیت تھی، عمل کیا گیا۔ جب دوبارہ حرم بننے لگا تو اسی قبر پہ جا کر پلر ہوتا ہے، یعنی وہ شخص اتنے سال پہلے جانتا تھا کہ حرم بنایا جائے گا اور وہاں پر، اب یہ سب کیسے مل گیا میں عبادت کہ خادم کہتا ہے کہ سردی کی رات ہے، یہ چھت پر جا کر حرم کی عبادت کیا کرتے تھے، تم نے کہا دروازہ بند کر لو صبح کھول لینا، میں نے ایسے ہی کیا، صبح میری آنکھ کھولی دیکھا برف پڑی ہوئی ہے، میں تو بھاگا گیا کہ میں تو دروازہ بند کر کے آ گیا تھا، اب کہتا ہے جب میں چھت پر گیا تو میں نے دیکھا یہ رکوع کی حالت میں ہے اور کمر پر 2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، یعنی وہ جو ذکر کی گرمی تھی اس نے باہر کی ٹھنڈک کو محسوس نہیں کی۔ یہ لوگ بنائے ہیں، یہ لوگ ہم ایسے نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کم سے کم اپنی نماز کی اوپر توجہ کریں کہ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو کیا دنیاوی خیال آ رہے ہیں؟ آتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں اخلاق کے کہ دنیا خیال آئیں گے، مگر تمہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ موجود ہے ایک شخص آتا بڑا پابندی سے بازار میں، مسجد کی بڑی پابندی سے آتا، کہتا آپ بڑی پابندی سے نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاء اللہ، کہتے ہیں ہاں اصل میں آتا اس لیے کہ جب بھی میں نماز اللہ اکبر کرتا ہوں نا تو سارا حساب کتاب مجھے نماز ہی میں کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ظاہر ایسے کہ جیسی نماز ہوتی تو یاد آتا ہے یہ کام رہ گیا وہ کام رہ گیا، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، اب نماز سے پہلے بھی ہم دنیا میں، نماز کے بعد ہم دوسری چیز کی فکر، تو نماز کہاں گئی؟ وہ نماز ہے کیا؟ خدا نہ خواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ عادت کی نماز تو نہیں ہے، وہ نماز ہے پڑھنی ہے، عادت ہو گئی ہے، لیکن کیا واقعا یہ ویسی نماز ہے کہ جو اولیاؤں کی نمازوں کے قریب تو ہو؟ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ تو بہرحال یہ وہ عبادت تھی حضرت سیدہ کی کہ جب کھڑی ہوتی تھی محراب میں تو 3 طرح کے نور نکلتے تھے اپنی نماز، ایسے شعر میں پڑھا اقبال صاحب نے، دیکھو ملائکہ میری کنیز کو کہ کس طرح میری بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ دنیا میں جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طرح ملائکہ اور دنیا اور آسمان کی مخلوقات کے لیے بی بی کا گھر درخشاں ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارا گھر ایسے نہیں ہے؟ لیکن ہمارے لیے حدیث ہے آئی گئی، تمہارا گھر بھی چمک سکتا ہے مخلوقات عالم کے لیے، کیسے؟ اس میں ایک اور حدیث کا پہلے سہارا دوں کہ جب بی بی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہے، ایک تلاوت قرآن، تلاوت قرآن مجھے اس دنیا میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایک رسول خدا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں قربان جاؤں بی بی میں اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا، اور تیسری چیز اس دنیا میں جو ہے وہ نفاق کرنا یعنی دینا مدد کرنا کچھ کرنا۔ حدیث ہوئی ہے کہ جس کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کسی بھی وقت اس کا گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے آسمان میں چمکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ، اور اگر نہیں کرتے خدا المعتاد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعا دیکھیں ہدایت کی کتاب ہے، ہم جہاں قرآن کی جو آیت سرنامہ کلام بنائی کہ انا وحینا الیک الروح، آپ کو پتا ہے بزرگان بیٹھے ہیں، اس کا نزول، اس آیت کا نزول یہی تھا کہ ایک تو وہ جو دشمن سمجھتے تھے کہ اب رسول کی کوئی اولاد نہیں ہونی ہے، تو ایک تو وہ تھا، دوسرا اس قرآن کہ پہلا معجزہ قرآن کے لیے فصاحت اور بلاغت میں یہی تین آیتیں تھیں. اس زمانے میں ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ کو معجزے دیے گئے کہ بیماروں کو شفا کرو, اس کو کرو. حضرت موسیٰ کو سحر اور جادو تھا تو عصا دی گئی. اس زمانے میں عرب جو تھے وہ بڑے ادیب تھے, بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے. تو جہاں ان کے مقابلے میں جب اس تین آیتوں کو لگایا گیا تو انہوں نے اس اپنے بزرگوں سے کہ جو صرف چیک کیا کرتے تھے کہ یہ کون سے, تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کثیر عطا کیا, یعنی ایک ایسی چیز دے رہے ہیں, ایسی چیز. کہاں قرآن نے اور جگہوں پر کہا ہے کہ ہم نے چیزوں کو قرار دیا تمہارے لیے, ہم نے نہیں. یہاں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا, اور ایسا عطا کیا کہ بس پھر تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو, قربانی کرو, تمہارا دشمن ابتر رہے گا. یہ سیدہ کی شان میں یہ آیت ایک ہے. قرآن پورا جو ہے وہ مدح اور حمد و ثنا اور تعریفیں کر رہا ہے اہل بیت کی. وہ ہمارے یاسر کو اٹھا گیا تھا کہ خلیفہ وقت کے دور میں کہ تم علی کی تعریف کرنا چھوڑ دو, علی کے قصیدے پڑھنا چھوڑ دو. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں. بھائی قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ انہی کے لیے ہے, انہی کی ہے. کس کس کو تم بولو گے؟ قرآن کے سامنے نماز ہے, وہاں موجود ہوئے وہ سب موجود ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ انہی کی طرف ہے. سورہ انسان کی جو آیتیں نازل ہوئی, بچوں کے لیے ظاہر چیزیں تکرار کرنی پڑتی. بزرگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب دونوں جوان سردار امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو ان کے لیے نظر کی گئی کہ شہر کو جب ٹھیک ہو گئے تو ان سب نے روزے رکھے. روزہ جو گھر کے اندر تھا اس کو بنایا تو پہلے دن جو ہے وہ سائل آ گیا, سائل نے دستک دی, انہوں نے جو تھا وہ دے دیا, بچوں نے بھی جو تھا وہ دے دیا. یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے کہ جو بزرگ کریں گے اور بچوں سے کروایا کرے گا. ظاہر آپ کو بڑا چھوٹا لگتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی صدقہ دینا, خیرات دینا یا کوئی نیک کام, بچوں کے ہاتھوں سے کرایا کرے. یہ تربیت ہے. کل کے ان کو بچوں کو پتا ہو کہ یہ کام انجام دیا جاتا ہے. جہاں اس گھر کے بزرگوں نے اپنی روٹیوں کو سائل کو دیا, وہاں بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رٹے, ہم بھی اپنی روٹیوں کو سائل کو دے دیں. پانی سے افطار کی, دوسرا دن ہوا, پھر روزہ رکھا گیا, پھر انہوں نے جو کچھ تھوڑا ان کے پاس دردوں کا کچھ تھا وہ بنایا. تو پھر جو ہے وہ ایک اور آ گیا کہ جس نے کہا یتیم آ گیا, پھر انہوں نے سب نے اس یتیم کو دے دیا. پھر تیسرے دن پھر وہی ہوا, اور پھر اسیر آ گیا, اور پھر تیسرے دن بھی انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا. تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ وہ جو ہیں جو اپنے کھانے کو, اپنی چیزوں کو خدا کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور دے کر کوئی منت بھی نہیں گزارتے کہ ہم پروردگار ہم نے کچھ ادا کیا, اس لیے پروردگار ان کا شکر گزار ہے. پروردگار ان کا شکر گزار ہے. ایک شخص شیخ مفید کا غالب بن گیا, کسی بہت بزرگ عالم کا واقعہ ہے کہ اسی سے میرے ذہن میں آ گیا. تو میں نے کہا بہرحال تبرک کرتے جائیں. کہنے لگے کہ سوچتے ہیں کہ زیارت امام حسین کا بڑا سوال ہے. ایک قدم اٹھایا جائے, اتنا دوسرا قدم اٹھایا جائے, اتنے گناہ صاف ہو جائیں گے. حج کا ہے, اس کا ہے, اسی تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں مطلب یہ حج کرنے میں کربلا سکتے. بھائی حج ہے تو ثواب ہے, اگر حج نہیں ہوتا تو حج کا ثواب کیسے ملتا؟ وہ ہمیں اتنے حجوں کا ثواب مل جاتا ہے, وہ کیوں نہ ملے؟ وہ یہی ذہن تھا کہ آخر کیا وجہ ہے. تو ایسے میں ایک گھوڑ سوار آیا اس شیخ کے پاس, کہا کہ یہ شیخ کیوں پریشان ہو؟ کہہ رہا میں یہ بے سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایک قدم پہ اتنے ثواب ہے. تو واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا, جنگل میں اپنے شکار پر گیا, کاروان سے بچھڑ گیا. بچھڑتے بچھڑتے اکیلا دیکھا تو ایک جگہ پر خیمہ لگا ہے, اور وہاں پر اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں. تو ایک گڑیا تھی, اس نے کہا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے میں خدمت کروں گی. اس کے پاس جو ایک جانور تھا بکری کے پیڑ, اس نے قربان کیا اور بادشاہ کو سیر کرایا. تھوڑی دیر میں بادشاہ کی فوج آ گئی, بادشاہ کو لے گئی. بادشاہ نے کہا گڑیا کو بھی لے آؤ, اس نے میری بڑی خدمت کی. دربار میں پہنچے, درباری ہیں, کہا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, اس کو کیا معاوضہ دیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ 100 جانور دے دے, بھیڑ دے دے, بکریاں دے دے. کہا یہ کم ہے. کہا اچھا اتنی زمینیں دے دیں. کہا یہ کم ہے. بات چلتے چلتے آدھی سلطنت آ گئی. کہا آدھی سلطنت دے دے. کہا یہ بھی کم ہے. تو کہا پھر بادشاہ پوری سلطنت دے دے. کہا یہ بھی کم ہے. کہا بادشاہ آخر پوری سلطنت دے دے پھر بھی کیوں کم ہے؟ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو میں بادشاہ تھا, یہ رعایا تھی. اب رعایا کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے دے دیا. اب اگر میں سب کچھ اس کو دے بھی دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا. اب وہ جوان عربی نے اس شیخ کو کہا, شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے کربلا میں سب دیا. اب یہ خدا کے اوپر تھا کہ اس کی جتنی خدائی ہے سب حسین کو. اور یہی آپ کے سامنے, آپ ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں, یہ معجزہ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس فاطمہ کے لال کو پڑھ سکتے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ نصیبوں والی بات ہے. حتی یہ جو ایک آنسو ہماری آنکھ میں آتا ہے اس کا بڑا حساب کتاب ہے. یہ ایک آنسو بھی ہے جو ہمیں وہ حدیثوں میں ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. جو آنکھیں حسین کے لیے دنیا میں گریا کرتی ہیں, روز قیامت کو آنکھیں پریشان نہیں ہوں. ہاں زیادہ میں ہوں گے پر میں مصائب نہیں کہنا, کیونکہ بہرحال ان کا ذکر ہر وقت خوشی ہے, غم میں مصائب ہے, سب ذکر ہے بہرحال. تو یہ سیدہ کا کردار ہے عبادت میں, انفاق میں, تلاوت قرآن میں, عبادت میں. دینے پر یہ گھر جب آتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ کوئی نہیں دے پائے. سائل آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں کہ مجھے کچھ چاہیے, مسافر ہوں, سامان چاہیے, کھانا چاہیے. تو رسول خدا اس کو بیوی کے گھر کی طرف بھیج دیتے ہیں. گھر پہ جاتا ہے, نقل باپ کرتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے, تو بیوی کے پاس نہیں ہے کچھ. تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کا اپنا گلو بند تھا, جو ہار تھا, وہ دے دیا. اب جب اس کو یہ دیا تو یہ آیا, تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ہار دیا ہے, تو ہے کوئی خریدار؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ کتنے میں تم اس کو بیچو گے؟ کہا مجھے کچھ کھانے کا سامان چاہیے, کچھ اپنے مسافرت سفر کا سامان چاہیے, بس یہ میری دو تین حاجتیں. کہا یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں, یہ ہار مجھے دے دو. اس ہار کو اور اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اس ہار کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو, اور میں نے تمہیں رسول خدا کو ہدیہ دیا. غلام بھی چلا جاتا ہے. جب وہ پہنچتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں اس ہار کو لے جا کر جاؤ دوبارہ سے میری بیٹی کی خدمت میں پیش کرو, اور میں نے تمہیں اس کی خدمت میں غلام پیش کیا. جب وہ ادھر جاتا ہے تو بیوی ہار لیتی ہے اور اس غلام کو آزاد کر دیتی ہے. اب غلام کہتا ہے ایک عجیب با برکت ہار ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا, مسافر کو سامان دیا, راستے کا سفر دیا, غلام کو دو دفعہ ہدیہ کیا اور پھر غلام کو دوبارہ آزاد کر دیا. خدا کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا, ضائع نہیں ہوتا. اور جو بھی ہمارے پاس ہے وہ تو اسی دنیا میں رہ جائے گا. جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے وہی تو ہے جو روز قیامت میں بچے گا, کیونکہ جو ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے. جو ہماری اپنی جیبوں میں وہ فنا ہے, اور پھر اس کا سوال ہے, اس کا حساب کتاب ہے. اس لیے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات دے کر اپنی رزق میں اضافہ کرو, یعنی جتنا تم دو گے اتنا وہ تمہیں دیتا رہے گا. جہاں تم کھینچو گے تو وہ بھی بولے گا تم میری راہ میں نہیں دے رہے, تو میں بھی. حالانکہ وہ لطف اور کریم ہے, وہ کبھی کسی پر, لیکن یہاں ہماری آسانی کے لیے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں انجام. ہم لوگ زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اپنی ہم اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں, کچھ کماتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا, جبکہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ ہمیں ہاتھ نہ دے اگر وہ ہمیں زبان نہ دے، اگر وہ ہمیں ذہن نہ دے، تو کیا ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب ہمارا سب کچھ اسی کا ہے تو پھر کیوں ہم بعض چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں؟ کیونکہ بندگی اہل بیت نے سکھایا ہے کہ جو بندگی ربوبیت انہوں نے کیوں کی؟ جب کوئی آیا دے دیا، جب کہا یہ کام کرو کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی وہ مولا ہے، یہی وجہ ہے. دیکھیں ایک شخص اللہ مظاہر کی کتاب جہاد کے نفس میں کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھا، سوداگر تھا، اس گھر میں آیا تو بڑا خوش تھا. گھر والوں نے بولا آج خوش لگ رہے ہو، کیا سودا کیا ہے؟ کہا آج میں نے سودا کیا، اس سے مجھے بہت سمجھ میں آیا ایک معاملہ کیا. کہا کیا کیا؟ کہتے میں نے آج غلام خریدا. کہتا پھر کہتے میں نے اس کو جب لے کر آیا میں نے اس کو کہا کہ کہاں رہو گے؟ کہا جہاں رکھیں گے میں رہ لوں گا. کہا اچھا تم دوسری جگہ پہ ہو تو تم لباس کیسا پہنو گے؟ کہا جو آپ لباس دیں گے میں پہنوں گا. کہا تو پھر کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ دیں گے کھا لوں گا. بڑا تعجب کیا کہ بھائی تمہارا کوئی اپنا؟ کہتا ہے میں تو غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے جیسا رکھیں گے میں رہ لوں گا. تو کہتا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ہمارا آقا ہے، اپنے آپ کو نہ بیچے. کم سے کم قیمت
الله اكبر.
جوان بہت مہم ہے، حضرت سیدہ نے جو تربیت کی اپنی اولاد کی، یقیناً وہ سردار ایسے تربیت کی کہ سیدہ شباب الاہل جنہ ہو گئے. وہ ظاہر ہے وہ بزرگ ہستیاں، وہ بیت الباہ جس کو پروردگار نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، انہی کا نور ہے جس سے باقی چیزیں خلق ہوئی. لیکن ہمارے لیے رہنمائی کی انہوں نے کہ اس طرح تم نے تربیت کرنی ہے. اگر آج ہم اپنے جوان کی صحیح تربیت نہیں کر پائے تو یہ جوان کس طرح اس کا انتظار کرے گا جس کا حق کوئی انتظار کرے گا. بہت ضروری ہے تو ہم اس جوان کو دیکھیں کہ کیا اس کا دل پاک اور صاف ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہمیں زحمت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ باپ کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اگر باپ اپنے فرزند کے حق میں دعا کرے تو وہ بچاتا ہے. تو بہرحال حاصل ہدف ہمارا ان اہل بیت کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے کہہ دیا کہ میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا. اب اگر آپ پریشان ہو کہ فلانا ذکر نہیں کرتا تو آپ پریشان نہ ہو، نجاستیں ان سے دور ہیں. جو پاک ہے وہی ذکر کرے.
پھر سنبھلا تو اس نے پیغام بھجوایا
کہ ہم اس طرح تو عمل نہیں کرتے بی بی جس طرح آپ نے کہا ہے. ہاں سر میں بتایا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو گرینٹیڈ لیتے ہیں, ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کیونکہ ہم اس طرح نہیں پیدا ہوئے ہیں. لیکن جب آپ معرفت دیں کیا بات ہے ہم اس طرح عمل کرتے ہیں زندگی میں جیسے میں نے کہا ہے, تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح تو نہیں کرتے تو کیا ہوگا ہمارا. تو وہاں بہت پرانی حدیث ہے, وہاں بی بی نے کہا کہ اگر ہمارا ماننے والا ہے ویسا نہ کر پائے, اس سے غلطی سر نہ ہو جائے, گناہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اس کے دنیا میں پروردگار اس کے اوپر سختیاں ڈالے گا, اس کے اوپر مشکلات ڈالے گا تاکہ اس کی غلطیاں گناہ ختم ہو سکے. اور اگر وہ اس میں بھی نہ ہو پائے تو مرتے وقت اس کو سخت عذاب دیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر سے آخرت میں عذاب, اگر پھر بھی عذاب زیادہ ہوا تو عالم برزخ میں اس کے اوپر سختیاں اور عذاب دی جائے گی. اگر وہ اس سے بھی صاف نہ ہوا تو قیامت میں 500 سال اسے جہنم میں پاک کیا جائے. کہنا بڑا آسان ہے, کہنا بہت آسان ہے, برزخ کا ایک لمحہ ہم سے برداشت نہیں ہو. دنیا میں آپ تکلیف آپ برداشت کریں, سوئی چوبتی ہے کیسے چیخ رہا ہے آدمی, مرتے وقت پورے بدن پر اسی طرح تلواریں جس طرح ایک ایک جگہ پر ہو اس طرح روح نکلتی ہے. سخت ہے یہ مرا, اسی لیے اپنی دنیا میں استغفار کریں, توبہ کریں, یہ نہ سوچیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا. نہیں, کیسے کچھ نہیں ہوگا, اگر کچھ نہیں ہونا ہوتا تو پھر کیوں پروردگار نے سب خلق کیا. قرآن کی آیتیں جو 30% روز قیامت کی منظر کشی کر رہی ہیں, 30% قرآن تقریباً ہر صفحے پہ پروردگار آخرت قیامت جنت جہنم محشر میزان کی باتیں کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں جتنا بھی آپ کا فاصلہ ہو, رستے میں بل بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ روز اپنے گھر سے جس دفتر پہ جاتے ہیں 20 کلومیٹر 30 40 50 رستے میں بل بورڈ ہیں, کس چیز کا ایڈ لگا ہوا ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے, کوئی پینے کی چیز ہے, کوئی کپڑا ہے. جب آپ اس کو روز دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے ہاں چلو نہیں لینی چاہیے, چلو دیکھ لینی چاہیے. قرآن 30% قیامت کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھو جب قرآن کھولو تمہیں قیامت یاد آنی چاہیے. رسول خدا داخل ہوتے ہیں کمرے میں, گھر میں دیکھا بیٹی کو غم زدہ ہے, کہا فاطمہ کیوں غم زدہ ہے؟ کہا بابا مجھے محشر کا میدان اور کئی برس پر کھڑا ہونا اور وہ بھی بغیر لباس کے لوگوں کا اور اس وقت میں برائیوں کا آیا ہو جانا غم زدہ کر رہا ہے. قیامت میں کوئی کسی کا حال نقصان نہیں کر پائے گا, آپ کے اپنے حال ہوں گے, آپ وہاں پر نہیں بولیں گے, آپ کے خود حداس آنکھیں ہاتھ خود بولیں گے کس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. یہاں تو ہمارے گناہ چھپ رہے ہیں کیونکہ خدا نے لطف کیا ہے ہم پر کہ جو ہم غلط کرتے ہیں وہ ہمارے چہروں پر عیاں نہیں ہوتا, مگر وہاں پر ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرا چوتھا امام عثمانی نے فرماتا ہے کہ پروردگار میں تیری ستار اور یہ تیرے چھپانے جانے کا اس جہان میں زیادہ محتاج ہوں. پہچانیے ہم کس طرح اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوں گے؟ تو ابھی تو زندہ ہے, جب تک زندہ ہے موقع ہے, جب مر گئے تو پھر فائل کلوز ہے, پھر آپ کو آپشن نہیں دیا جائے گا. یہ دنیا میں آپ فیل ہو جائیں دوبارہ پرچہ دے دیں, فیل ہو جائیں دوبارہ پرچہ دے دیں, وہاں تو بس اب دنیا میں جب تک ہیں, جب آخری کال آئے گی تو پھر درمیان میں صرف پلے کارڈ آ جائے گا یہ عمل کیے تھے. اب جب تک وہ لطف ہو گیا یا آپ نے اولاد ایسی تربیت کر لی جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کچھ پڑھ دے, اگر ہم اپنی اولاد والدین کے لیے کچھ پڑھیں گے کچھ ان کے لیے کریں تو کل میری اولاد بھی کرے گی. جب میں کچھ کرتی تھا نہ فاتحہ دیتا ہوں نہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں نہ ان کے لیے کوئی مجلس اور کچھ انتظام کروں گا تو کس طرح کل میری اولاد میرے لیے کچھ کرے. تو بہتر ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو جم اور جور کریں, سنبھالیں. یہی پیغام ہے, آپ ان کی زندگی ان کی عبادتوں کو دیکھیں, آپ ان کے گھروں کو دیکھیں, ان کی سادگی کو دیکھیں, ان کے لباسوں کو دیکھیں. شعر ہے خود بی بی کے کہ میرے پاس جا جب میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یونیورسٹی میں میرے چہرے ان کے کہ میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو کہا میں بوسیدہ چادر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس میں جگہ جگہ پیوند لگے. ان ہستیوں کا ذکر کا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو ریبورن کریں، اپنے آپ کو ریوائز کریں، دیکھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں دنیا میں. میرا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ میں اپنی ظاہری دنیا کامیابی کرے، پڑھائی کرے، کامیاب کو امام کو کامیاب لوگ چاہیے، امام کو ناکام لوگ نہیں چاہیے. امام کو بیسٹ پروفیشن میں چاہیے، اکاؤنٹنٹ چاہیے، آئی ٹی مینیجر چاہیے، سب لوگ چاہیے امام کو، لیکن باطن صاف چاہیے. باطن پاک نہیں ہوگا کیسے آپ نہیں کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک شہر کے دروازے دربار پر دیوار پر پہنچے تو دیوار گری پڑی تھی، دیوار ہٹائی تو نیچے سونا تھا، حواری سونے پر ٹوٹ پڑے. حواری حضرت عیسیٰ کے جو بیابان بیابان چلتے تھے جب سونا دیکھا تو ٹوٹ پڑے، آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کون زیادہ سونا جمع کرے گا. تو حضرت عیسیٰ نے بولا یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو جو تم اس کی طرف متوجہ ہو؟ خیر پوچھو، کہا یہی میرا انتظار کرو، شہر کے اندر مت آنا، یہی میرا انتظار کرو، میں تمہیں اس شہر سے اصلی ہیرا لے کر آگے دکھاتا ہوں. ابھی عیسیٰ چلے گئے، گئے پرانے علاقے میں جو غریب علاقہ ہوتا ہے شہر کا، ڈاؤن ٹاؤن، وہاں پہنچے، ایک دروازے پر گئے، ایک بڑی عورت تھی، اس نے دیکھا وہ تو نہیں جانتی تھی، اتنا مانوی نورانی چہرہ دیکھا، میں کہا میں مہمان ہوں، کوئی جگہ ہے کہاں، آ جائیے بیٹھیے، ایک میرا بیٹا ہے وہ ابھی آنے والا ہے، وہ کام کرتا ہے ریت بجری کا، وہ آ جائے گا تو کچھ آپ کو، اب یہ بیٹھے رہے. وہ جوان آیا تو اس جوان کو جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو کہا کہ یہ دل سے بڑا پاک لگتا ہے لیکن پریشان ہے. کہا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کوئی درد ہے؟ کہا جو میرا درد اور جو میری بیماری اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. کہا کہ نہیں تو بیان تو کرو، وہ نہیں جانتا کہ یہ خدا کا نبی ہے. کہا تو بیان تو کرو، ہمارے پاس سب دردوں کا انتظام ہے. خیر اس نے کہا کہ میں خاکرو مٹی اور ریت اور ریت کا کام کروں. تو کہتا میں ایک جگہ بیابان میں کھڑا کر رہا تھا تو ایک کاروان گزرا، اور کاروان اپنے حلیے سے، اونٹوں سے، اپنے کجاروں سے، تو میں اچانک کہ یہ شاہی کاروان ہے، اچانک سے ہوا چلی تو ایک کجاوے کا پردہ ہٹا، تو میں نے اس میں ایک ایسا چہرہ دیکھا کہ میں نے اس طرح نور سے درخشاں چہرہ نہیں دیکھا تھا. میں اس کا عاشق ہو گیا، پھر پردہ ہٹ گیا، اب میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا بھاگتا رہا کہ شاید کوئی ایک جھلک دوبارہ مل جائے، لیکن وہ اس جگہ کا جو ہمارا ہے اس کے سلطان میں چلا گیا، تو مجھے پتا چل رہا کہ وہ سلطان کی جو تھی وہ بیٹی ہے. وہ درد اور کرب میرے اندر اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، والدہ کو بولا جائیے آپ اور جا کر خواستگاری کیجیے، رشتہ مانگیے. تم کہ کیسے کرتا ہے؟ کہتا آپ جائیے جو آپ کو کہیں پھر آئیے گا. جاتی ہے دربان روکتے ہیں کہاں جانا ہے فرحان، ہنستے ہیں، پھر کہتے چلو اندر لے جاؤ شاید سلطان تھوڑا خوشی ہو جائے. جب جا کر کوئی سوال کرتی، سلطان با فہم انسان تھا، سمجھ گیا کہ کوئی عام بات نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ لیتا ہوں، مگر مجھے ایک تس جو ہے وہ زمرد کا چاہیے. ابھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے، حضرت عیسیٰ کو مسئلہ نہیں ہے، گھر میں تس ہے، کہاں ہے؟ کہتے ہیں پتھر اٹھاؤ، پتھر اس تس بھرا اور اس نے الہی سے اس پتھروں کی طرف نگاہ کی، حضرت عیسیٰ نے وہ سارے زمرد میں بدل گئے، اٹھایا جا کے دیا. جب بادشاہ نے دیکھا اتنے قیمتی ہیرے تو کہا میں غلطی ہو گئی، مجھے ایک اور تس دے. گئے حضرت عیسیٰ نے بولا کہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پتھر لے نبی خدا کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ زیادہ مطلب کو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء نے یہ ساری مشکلات دی، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی، ہدف تھا ہی یہی کہ عبودیت اور بندگی کو انجام دیا جائے. دنیا کبھی ان کے لیے مطلوب نہیں. حضرت عیسیٰ نے تو کتنی دفعہ دنیا ان کے سامنے آئی ہے اور اس کو چھٹکارا ہے. مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دیا ہے دنیا کو. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے، بے شک اس میں وسیلے ہیں. خیر تج دیا دیا تو اس نے اپنا رشتہ بیٹی کا دے دیا. جب رشتہ دے دیا تو ایک آدھ دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. اب جو وہاں لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہی اس کا فرزند نہیں ہے اور یہ بڑا تمیزدار لڑکا ہے، تو اسی کو اس سلطنت کا بادشاہ سا بنا دیا، حاکم بنا دیا. اب جب اس کو ملا تو اس نے اپنا سب کچھ کہا. حضرت عیسیٰ آئے، کہا ہمیں کچھ دن ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے جاتے ہیں. تو کہا قبلہ اب تو آسائش کے دن تھے، اب تو آرام کے دن ہیں، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ سے کہا نہیں، ہمارے لیے یہ آسائش اور آرام نہیں ہے، ہمارے لیے آسائش اور آرام کچھ اور ہے. تو وہ جوان تعجب کرتا ہے، کہتا ہے کہ آخر اور ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے آسائش اور آرام ہے، آپ مجھے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہاں، وہ اس خدا کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے. اگر تم چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑو، چلو ہمارے ساتھ. تو وہ جو ایک غریب فقیر مزدور تھا، وہ جلد ہی رنگوں میں جب اتنا تاج کا مالک ہو گیا، اور پھر اس کو تر کر کر جب نبی خدا کے ساتھ چلنے لگا، تو بھی ہوائی شہر کے باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ تو کوئی ہیرے جواہرات لے کر آئیں گے، یہ تو خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اور ایک لڑکا ہے. کہا نبی خدا، ہیرے کہاں ہیں؟ کہا یہ جوان کا دل ہیرا ہے جس میں خدا رہتا ہے. جوان کا دل، جوان کا دل، عزیزان محترم، میرا مولا نہج البلاغہ میں جو نامہ، وصیت نامہ اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ جوان کا دل اس کھیت کی طرح ہے، زمین کی طرح، کہ جس پر کھیتی لگا کر بویا جائے وہی اس میں سے نکلے. آج اگر ہم جو جوانوں کے دلوں میں بوئیں گے، کل یہی وہ پروان چلے. یہی پیغام ہے عزیزان محترم، یہی پیغام ہے ان کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قیدوں میں رکھا، یہ پیغام ہے انہی کا کہ جنہوں نے کوچہ بنی ہاشم میں مشکلاتوں کو برداشت کیا، کربلا کی دشت اور خاک میں اپنے آپ کو جاویدان کیا، یہ انہی کا پیغام ہے. گو کہ اس زمانے کے اندر دشمن نے کوشش کی اور آ کر جو ہے وہ ان گھوڑوں کی تاکوں سے ان بدنوں کو روندنے کی کوشش کی، مگر وہ بدن نہ روندے گئے، بلکہ ان بدنوں نے ان گھوڑوں کی تاکوں کو تباہ کر دیا. وہ ٹوٹی ہوئی فصلوں نے دشمنوں کے تیروں کو الجھا دیا. یہی کمال تھا ان کا. لیکن اگر ہم ان کمال سے اپنی زندگی میں کچھ اور کر رہے ہوں، اپنی وقتی لذتوں کو، اپنی چیزوں کو انجام دیں اور اس ہدف سے دور ہو جائیں کہ جو ان کا اصل ہدف تھا، تو پھر یقیناً عزیزان محترم ہم خود شرمندہ ہیں، میں اور آپ رہ جائیں گے. کاروان چلے گا، کاروان کی آواز آئے گی، ہم محروم رہ جائیں گے اس کاروان میں سوار ہونے سے. زندگی تھوڑی ہے بہت، اب زمانہ نہیں رہا. اب علماء کرام، مراد کرام بھی کہتے ہیں کہ ظہور کی تاریخ تو کوئی معین نہیں کر سکتا، مگر وقت ظہور نزدیک ہے. کائنات آپ کے سامنے، نشانیاں سب آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. ابا بنایان جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہور ہو چکا اس کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کیا، اس کے لیے ظہور ہو چکا. یہی وجہ ہے کہ جو واقعا امام کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے امام کے حاضر ہوتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اور اس میں واپس وہی آؤں گا کہ جو میری سیدہ کہتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی حاکمیت، بی طرف اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر اس وقت کے امام کو پیش ہو، تو بی بی کی زندگی میں دیکھیے. راوی بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک نابینا شخص آتا ہے، بی بی اس کمرے سے اٹھ کے جانے لگتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو نابینا ہے. کہا یہ نابینا ہے، مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، اور کہیں میری بدن کی خوشبو اس کو جا تو سکتی ہے. رسول خدا نے پوچھا سیدہ سے کہ بہترین عورت کے لیے بہترین کیا کام ہے عورت کے لیے کہ اپنی زندگی کو بہترین شرائط پہ گزارے؟ تو مولا کائنات بیوی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی فرماتی ہے کہ بہترین چیز خاتون کے لیے یہ ہے کہ اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے، اور مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے. یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے، منع نہیں کیا. بیوی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ اجتماع میں جانا مسئلہ نہیں ہے. بیوی اجتماع میں گئی، بیوی نے اجتماعی کام کیے، بیوی بھی اپنے زمانے سے بچپن سے لے کر بیوی نے اپنے آپ کو حاضر رکھا ہر میدان میں ہر معرکے میں. آپ کے سامنے بیوی مسجد گئی, بیوی دربار گئی, لیکن باحجاب با چادر وہ ساری ممتنعات کو رکھتے ہوئے تو جو خاتون مراز نظر رکھ سکتی ہے. سورہ نور انہی کے لیے اترا گیا ہے, انہی کی چیزوں کو بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ خاتون آج کے دور کے اندر کام نہ کرے, رات نہ ڈلے, لیکن ان چیزوں کو ملاحظ نظر رکھے کہ جو خاتون کی وقار کے لیے ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعی اپنے گھر کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, تو اس گھر کو دیکھیں جو کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک کچا سا گھر تھا, لیکن پوری تاریخ اور بشریت کے لیے مشرہ ہو گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو, خدا آپ سب بھی اس آنے کو, آپ کی عبادت کو قبول فرمائے, اور اس کا اجر کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جب مجلس میں آتے ہیں نا, کوئی آپ کو اجر نہیں دے سکتا سوائے خود سیدہ, اجر ہی کے پاس ہے. یہ جو ہم نے بھارت کہا کہ کوشش کریں وقت پر مجالس شروع کریں, اس کی اصل ہدف یہ ہے کہ اگر ہمارے امور منظم نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ہوں گے؟ آج آپ باہر جاتے ہیں, ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, آپ کا ٹرین ٹائم پہ آتی ہے, آپ کی بس ٹائم پر ہے, آپ کی فلائٹ ٹائم پر ہے, آپ کی ہر چیز ٹائم پر ہے, لیکن جب آپ مذہب کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ٹائم نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ آنے والی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ ہر چیز بہت اچھی ہے, مگر جب ہم مسجد امام بارگاہ جاتے ہیں تو وقت پہ ٹائم نہیں. وقت بہت امپورٹنٹ ہے, زمان بہت مہم ہے, اسی زمان کی قدر کریں گے تو پروردگار آپ کو لازم اور لامکان کر دے گا. قدر بہت ضروری ہے, ذکر انہی کا ضروری ہے, اور اس کو جاری و ساری رکھیں. اس پہ کنجوسی بھی اور اس میں کہ نہیں ہو کم ہے نہ, جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان در سے جوڑ کے رکھیں, اور اگر صرف مسجد میں نہیں آتے تو اپنے گھروں کے اندر کم از کم ہفتے میں ایک دن حدیث کے ساتھ دعائے توسل جو ہو سکتا ہے کریں. کیوں؟ کیونکہ متصل رہیں گے تو اس ظہور سے اتصال ہو پائے. اور اس گھر نے بہت کوشش کی کہ ہمیں متصل رکھے. جانے بولتا ہوں میری بیوی گھر گھر دروازے دروازے جاتی رہی, کیوں؟ ولایت کا نظام, ولایت سے متصل رکھے لوگوں کو. اس سختیوں میں بیوی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت, اپنے وقت کے امام کے لیے انتظار کر رہا ہوں. واقعات آپ نے کل سنے کہ کس طرح میری بیوی کے اوپر ظلم اور ستم ہوا, اسی ظلم اور ستم کے ساتھ وہ جاتی رہی مہاجر اور انصار کے ساتھ. وہی شکستہ حالت, وہی ٹوٹی ہوئی بسیاں. جی میں قربان جاؤں اس غربت پر, مظلومیت پر. بی بی نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ اس طرح کے مولا کائنات کو کہتے ہیں کہ جب میں گھر آتا تھا جنگوں سے واپس, جب میں زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے سارے غم اور رونا مٹ جاتے, سارے غم ختم ہو جاتے. عجب ہوا ہوگا کہ جب مولا گھر آئے ہوں گے اور زہرا نہ ہو. عجیب ہے, بی بی نے وصیتیں کی, بی بی نے گریا, اتنا کیا کہ روکا گیا. مولا آئے کہ ہم شاید کہتے ہیں کہ گریا مت کرے, یا دن میں کریں یا رات کو. بی بی نے کہا کہ نہیں, میں تو اپنے باپ پر جب تک کرتی رہوں گی جب تک میں ان تک پہنچ نہیں رہا. کرتی رہی, گھر بنا دیا گیا شہر سے باہر بیت الرحم, اس کو بھی دشمنوں نے چلا دیا. اچھی بخس کا لوگوں نے, شکر کریں کہ اس درد کے ماننے والے ہیں, ورنہ کوئی آسرا نہیں ہے اس درد کے بغیر. مسجدیں دی گئی, مسجد کی مسجدیں کر رہی ہیں بیوی, مسجد کلا دی ہے کہ اہلی کیا میں نے حق ادا کیا؟ ایسی بات کرتی ہیں آپ جو بے دین ہیں. یہاں مولا کے آنسو گرے آنکھوں سے, بیوی نے اپنے بازو کو آگے کیا, کھائی کا کھڑی سہی کا کہا مزدور کے آنسو سے زخموں کو شفا ملتی ہے. کیا مظلومیت ہے علی کی, مظلومیت سننا چاہیں گے علی کی مظلومیت. علی آئے گھر میں, کہا کہا ابو الحسن بیٹھیے. کہا بیٹھی. کہا کیا ہوا؟ کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام دیں. سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو آپ نے سنا علی کا جواب کیا تھا؟ علی کہتے نہیں سیدا, لوگ سلام نہیں کرتے تو چلو یہاں تک تھا, میں سلام کرتا ہوں, جواب نہیں دیتے.
Go!
عن جسمه